الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. اللہ چاہتا ہے کہ بیان کرے تمہارے واسطے اور چلائے تم کو پہلوں کی راہ اور معاف کرے تم کو, اور اللہ جاننے والا ہے حکمت والا, اور اللہ چاہتا ہے کہ تم پر متوجہ ہوئے, اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو لگے ہوئے ہیں اپنے مزوں کے پیچھے کہ تم پھر جاؤ راہ سے بہت دور. اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کرے اور انسان بناہے کمزور. بزرگان محترم, ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تین باتیں بیان فرمائی ہیں, اور یہ سورت سورہ نساء, اس سورت کے شروع میں اللہ نے یہ بات بتائی کہ سارے ہی انسان حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیدا ہوئے, اور خود حضرت حوا کو بھی انہی کی پسلی سے پیدا کیا گیا. پھر ان دونوں سے اللہ نے نسل پھیلا دی, اور انسان ہی کی دو قسمیں ہوئی, ایک مرد اور ایک عورت. پھر اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے احکام بیان کیے کہ یتیموں کے تعلق سے کیا معاملہ اور کیا رویہ ہونا چاہیے, اور یتیموں کا مال ناحق کھانا حرام ہے. ہاں, اگر خود پرورش کرنے والا وہ مجبور ہے, اس کے پاس مالی حیثیت نہیں ہے, تو وہ پرورش کی مقدار اور انصاف کے ساتھ کچھ لے سکتا ہے. یتیموں کے تعلق سے ہی بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میراث کے احکام نازل کیے کہ کس کو کتنی وراثت ملے گی, کسے کتنا ترکہ ملے گا. تفصیل سے اللہ نے اس کو بیان کیا. پھر آگے چل کر ان مردوں اور عورتوں کا ذکر ہوا جو غلط راستے پر چلتے ہیں. پھر یہ مضمون بیان ہوا کہ باپ جس سے نکاح کرے وہ عورت ہمیشہ حرام ہو جاتی ہے, پھر آگے چل کر یہ مضمون بیان ہوا کہ 14 قسم کی عورتیں ہمیشہ ہمیشہ حرام ہو جاتی ہیں، وہ محرمات ابدیہ میں سے ہیں، ان سے کبھی نکاح جائز نہیں. پھر آگے حلال عورتوں کو بیان کیا کہ کون کون سی عورتیں حلال ہیں اور نکاح کیسے ہو سکتا ہے. نکاح کے لیے لازمی ہے کہ مہر مقرر کیا جائے، بغیر مہر کے وہ نکاح فاسد شمار ہوتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مزید اجازت دی کہ آزاد عورتوں سے نکاح دشوار ہو تو باندیوں سے بھی نکاح جائز ہے، اور ضرورت پڑنے پر ایک سے زائد بھی نکاح جائز ہے. تو سورت کے شروع سے یہاں تک یہ تفصیل ہے مختصر سی، جو احکام اور جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں. ان سب باتوں کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جو احکام اب تک بیان ہوئے، آئندہ بھی بہت سے احکام آ رہے ہیں. پہلی بات 3 باتوں میں سے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنے احکام ہم بیان کیے ہیں اور کریں گے ان سب میں صرف تمہاری مصلحت ہے، ہماری کوئی مصلحت نہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق میں ان احکام کا کوئی فائدہ نہیں. میراث کے احکام لیجئے، اللہ نے جس انداز سے بیان کیے ہیں الحمدللہ، میراث اس طریقے پر تقسیم ہوتی ہے، کوئی جھگڑا کبھی بھی پیش نہیں آتا. ایسے ہی یتیموں کا حق دیا جائے، ان کے حقوق کی رعایت کی جائے، اور جو احکام اور مسائل اللہ بیان کرتے ہیں ان پر چلا جائے، تو اس میں دینی اور دنیاوی فائدے خود انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری مصلحت کے لیے ہی شریعت نازل کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں، ہماری اپنی بڑی مصلحت ہے. لہذا جو احکام پر چلتے ہیں وہ سکون اور چین کی زندگی گزارتے ہیں، جو احکام سے منہ موڑتے ہیں وہ پریشان پریشان ہی رہتے ہیں، اور ہمیشہ جھگڑا کی اختلاف کی زندگی ہوا کرتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ سبھی احکام میں بندوں کی مصلحت اور ان کا فائدہ ہی ملحوظ رکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کو وہ تو ماوراء الورا ہے، وہ کسی کا محتاج ہے ہی نہیں، تو اس میں اس کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لہذا احکام میں اللہ نے خود انسانوں کے لیے بڑی مصلحتیں اور فائدے رکھے ہیں. احکام اس لیے بیان کرتے ہیں، اور اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان کیے، امت کے صالحین کے واقعات بیان کیے، تاکہ جو بعد کی امت ہے وہ پہلی امت کو دیکھ کر اپنا راستہ صحیح کر سکے. انبیاء کیسے کامیاب ہوئے اور اللہ کے نیک بندے اولیاء اللہ کیسے کامیاب ہوئے، یہ واقعات اللہ نے بیان کیے. اسی لیے بیان کیے تاکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے آسانی ہو، اور ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ جب پہلے والے اس راہ پر چل کر کامیاب ہوئے تو ہم بھی اسی راستے پر چل کر کامیاب ہو سکتے ہیں، اور دوسرا راستہ اختیار کریں گے تو جیسے گزشتہ امتیں ہلاک ہوئیں نافرمانی کر کے، یہ امت بھی ہلاک ہو جائے گی. تو فرمایا یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم. اللہ تعالی چاہتے ہیں کہ بیان کریں تمہارے واسطے، احکام بیان کرتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے. ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم کو گزشتہ لوگوں کی راہ دکھلائیں، تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کی راہ بتائیں اور سیدھا راستہ تم کو بتائیں، اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں، یہ چاہتے ہیں. یعنی جب تم احکام پر عمل کرو گے اور گزشتہ انبیاء اور امت کے صالحین کے راستے پر چلو گے، تو جیسے اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے اور مہربان ہوئے، ایسے ہی اللہ ہم پر بھی متوجہ ہوں گے اور مہربان ہوں گے. لہذا اللہ کی مہربانی پورے طور پر محسوس کی جاتی ہے، جیسا کہ کہا گیا کہ شریعت پر چلنے والے دین اور دنیا دونوں میں سکون محسوس کرتے ہیں، عافیت اور اطمینان کی زندگی گزارتے ہیں. یہی اللہ کی مہربانی ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو احکام رکھے ہیں ان میں بڑی حکمت رکھی، بڑی مصلحتیں رکھی ہیں. خوب جانتے ہیں کہ کس کا فائدہ ہے، کیا کیا فائدہ ہوا کرتا ہے. تو اللہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے سارے مسائل بتائے، اور گزشتہ امتوں کی راہ بھی ہم کو بتائی. اور یہاں ایک معنی یہ بھی ہے وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ کا، کہ جو احکام اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس امت پر، یہ احکام اللہ نے گزشتہ امتوں پر بھی فرض کیے تھے. نماز ہر نبی کی امت پر فرض رہی ہے، روزے بھی تقریباً ہر نبی اور نبی کی امت پر فرض رہے ہیں، اور اسی طرح سے صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، ہر نبی اور ہر نبی کی امت پر تقریباً یہ عبادتیں فرض رہی ہیں. ہاں کچھ کیفیتیں بدلتی رہیں، مثلاً عشاء کی نماز اس امت سے پہلے کسی امت کو نہیں دی گئی. اس امت کی خصوصیت نماز عشاء ہے، اور نماز عشاء میں جتنی تاخیر ہو اتنا بہتر ہے، جس قدر تاخیر ہو سکے اتنا بہتر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اتنی تاخیر کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کے در پر آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کہ انتظار کرتے کرتے بچے سو گئے ہیں، عورتوں کو نیند آنے لگی اور مرد حضرات کو بھی نیند آنے لگی ہے. یہ کہنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، حالانکہ کوئی خاص عذر نہیں تھا، آپ امت کو بتانے کے لیے ہی تاخیر کر رہے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقریباً آدھی رات پر آئے اور نماز عشاء پڑھائی. نماز عشاء پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایک تو خوشخبری سنو کہ پوری روئے زمین پر، پوری دنیا پر اس وقت تمہارے سوا کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے. اس وقت پوری دنیا میں بس تم نے اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت کی ہے. اور دوسری بات یہ بتائی کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ہر رات اسی وقت نماز عشاء پڑھاؤں، لیکن کمزور لوگوں کے حال کی رعایت کرتے ہوئے میں جلدی آتا ہوں، ورنہ جی تو یہ چاہتا ہے کہ تاخیر ہی سے عشاء پڑھی جائے. اور اس میں خاص طور پر یہ مصلحت ہے کہ چونکہ یہ نماز اللہ نے اسی امت کو دی ہے اور یہ امت بڑے اہتمام کے ساتھ یہ نماز پڑھے، تو رکعتوں میں فرق رہا ہے، نمازوں کی تعداد میں فرق رہا ہے، روزوں کی کیفیت میں فرق رہا ہے، تعداد میں فرق رہا ہے، لیکن نماز ہر امت پر فرض رہی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی اور عبادتیں بھی ہر امت پر فرض رہی. جیسے اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر ہم نے ویسے ہی فرض کیے جیسے اور امتوں پر فرض کیے تھے. یہ ایک مثال ہے، ورنہ بہت سی عبادتیں ہر امت میں رہی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی یہاں دونوں باتیں فرماتے ہیں کہ اللہ نے گزشتہ نیک لوگوں کی راہ ہم کو بتائی، واقعات سنائے تاکہ ہم بھی ان کی روش پر چل سکیں، اور احکام بھی ہمارے فائدے کے لیے اللہ نے نازل کیے. اور یہ عبادتیں صرف اس امت کے ساتھ خاص نہیں، اور امتوں پر بھی یہ عبادتیں فرض یا اللہ کی طرف سے بطور سنت مقرر رہی ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم، مزید تاکید فرما رہے ہیں اور اللہ چاہتے ہیں کہ تم پر متوجہ ہو جائیں. متوجہ ہونے کا مطلب اللہ تم کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، لہذا ہر دیندار اللہ کا اپنا ہے، اور ہر دیندار کے نزدیک اللہ اس کے اپنے ہیں. ہر دیندار اللہ کا دوست ہے، اللہ کا مقرب ہے، اور اللہ اس کے دوست ہیں، اس کے قریب ہیں. اور ولی کا معنی بھی دوست ہی ہے، اولیاء کا معنی بھی دوست ہونے ہی کے ہیں. لہذا یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تم پر متوجہ ہونا چاہتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اچھے احکام بتائے، اور جو نفسانی ناجائز خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور بہت دور کی گمراہی میں لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ فرق دیکھو، اللہ کیا چاہتے ہیں اور گمراہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام پر چلاتے ہیں تاکہ ہماری دنیا اور ہماری آخرت بہتر ہو جائے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی خیر خواہی ہو جائے، یہ اللہ چاہتے ہیں. اور جو دنیا دار، دنیا پرست ہیں، شہوت پرست ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ گمراہ ہو گئے ایسے ہی بقیہ سارے لوگ گمراہ ہو جائیں، اور دنیاوی خواہشات کے پیچھے چلیں اور ان خواہشات پر عمل کریں اور بہت دور کی گمراہی میں جا پڑیں، وہ بہکانا چاہتے ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالی کی چاہت کتنی اچھی ہے، اور شیطان کی، شیطان پرستوں کی چاہت کتنی خراب ہے، اس کو یہاں سمجھنا چاہیے. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ چاہتے ہیں جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جو خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، کہ تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو اور گمراہ ہو جاؤ، حق راستہ سے بہت دور ہو جاؤ، جیسے وہ ہو گئے. لہذا ایک دو نہیں، جتنی ناجائز خواہشات ہیں، ناچ گانا ہو یا آزادانہ بغیر حجاب کے میل ملاپ ہو، یا ناجائز تعلقات ہوں، یا حرام حلال کی کوئی تمیز نہ ہو، تو جتنی بری راہیں اور برے راستے ہیں، اور گناہوں کے راستے ہیں تو ان پر چلنے والے وہ تو خود گمراہ ہو چکے ہیں، اوروں کو بھی اسی راستے پر لے جانا چاہتے ہیں، اور خواہشات کے راستے آسان سے آسان بنا کر پیش کرتے ہیں اور مشکل دور کرتے ہیں۔ لہذا یہاں رک کر ہر مسلمان کو کچھ دیر غور کرنا چاہیے کہ باطل اور اہل باطل جس طرف بلاتے ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے یا ہمارا نقصان ہے؟ یقیناً ہمارا نقصان ہے، چاہے کچھ دیر کے لیے فائدہ نظر آئے لیکن حقیقتاً ہمارا اپنا نقصان ہے۔ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حجبت الجنۃ بالمکارہ وحجبت النار بالشہوات، کہ جنت دشواریوں میں چھپا دی گئی اور جہنم شہوات میں چھپا دی گئی۔ کہ دشواریوں کے پیچھے، ٹھنڈ کا زمانہ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، فجر کے وقت گرم پانی میسر نہیں، وضو کرنے کا حکم ہے، اور ٹھنڈ پڑ رہی ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، اور کتنی دشواری ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے جنت ہے۔ اور گرمی میں روزہ رکھنا، ایک تو گرمی ہے اور ایک روزہ طویل ہو جاتا ہے، اس وقت روزہ رکھنا کتنا بھاری ہے، اس کے پیچھے جنت رکھی گئی، اور روزہ نہ رکھ کر خواہشات پوری کرنا، اس کے پیچھے جہنم چھپا دی گئی۔ تو یہ ایک دو نہیں، سینکڑوں مثالیں اس کی بیان کی جا سکتی ہیں۔ ہر اچھی بات اور حکم الہی کے پیچھے جنت ہے، ہر بری بات اور ناجائز خواہشات کے پیچھے جہنم ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، خواہش پرست لوگ، نفسانی خواہش پر چلنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ تم بہت دور کی گمراہی میں جا پڑو اور راہ حق سے، صراط مستقیم سے دور ہو جاؤ۔ لہذا جو آج کل گناہوں کے راستے آسان سے آسان ہو چکے ہیں، تو ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں وہ کام صحیح ہے یا نہیں، کہیں اس کے پیچھے جہنم تو نہیں ہے، اس لیے اس کو آسان کیا گیا سوچنا چاہیے۔ اور امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اگر صحیح غور و فکر کرے گا اللہ تعالی ہدایت دیں گے اور برے راستے سے اللہ بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالی یہاں دوسری بات یہ بتا رہے ہیں کہ خواہش پرست لوگ لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے عورتوں کا پردہ ان کو بہت بڑی مصیبت معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ پردہ مصیبت ہے، قید میں رکھنا ہے، جبکہ حجاب عورتوں کے حق میں بھی، مردوں کے حق میں بھی نہایت پاکیزگی کا ذریعہ ہے، ایک دو نہیں سینکڑوں فائدے ہیں۔ اسی طرح سے حلال حرام کی تمیز، کہ سود کے اتنے فائدے، اتنے فائدے بیان کرتے ہیں کہ سود میں جا پڑتے ہیں، حالانکہ رزق حلال میں یقیناً فائدے ہیں لیکن ذرا دشواریوں کے بعد وہ فائدے آتے ہیں، لیکن امت عجلت پسند، یعنی اس کی طبیعت میں جلدی کی صفت ہے کہ سامنے جو نقد فائدہ نظر آ رہا ہے امت اسے فائدہ سمجھتی ہے، جو دشواریوں کے بعد فائدہ ہے امت اسے فائدہ نہیں سمجھتی۔ لہذا یہاں رک کر ہر مسلمان کو اس سلسلے میں غور کرنا چاہیے کہ سود سے بچے اور بے پردگی سے بچے۔ ایسے ہی رشوت بہت بہت مال بڑھنا اور گنتی میں مال کا بڑھنا نظر آتا ہے، لیکن آج تک کوئی رشوت خور کامیاب نہیں ہوا۔ جو حرص و حوث پہلے دن تھی وہی حرص و حوث آج بھی ہے، قیامت تک رہے گی، اور پریشانیاں بڑھتی جاتی ہیں، کسی کو کوئی سکون نہیں ملا. اللہ نے صاف کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتے ہیں صدقات کو بڑھاتے ہیں. جو واقعی صدقات دیتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، اور سود جو لیتا ہے وہ بظاہر مالدار ہو کر بھی گنتی اس کی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے، پھر بھی وہ لوگوں کے خون چوسنے ہی میں لگا رہتا ہے، اور اس کے اندر بہت ساری بیماریاں، یعنی جو خواہشات کی بیماریاں ہیں، حرص و حوث کی، سب پیدا ہوتی ہیں. تو یہ دو چند مثالیں ہیں، ورنہ ایسی ہزاروں باتیں ہمارے سامنے ہیں. ہر گناہ کے تعلق سے اس کے پیچھے کیا نقصان ہے، ہر نیکی کے پیچھے کیا فائدہ ہے، ہم سب پورے طور پر جانتے ہیں. ان باتوں کو اللہ نے صرف ایک جملے میں بیان کر دیا، اللہ مہربان ہے، مہربانی چاہتے ہیں، اور شہوت پرست لوگ تم کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں. لہذا فیصلہ کر لو کہ کس کی راہ چلنا ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، تیسری بات اللہ نے یہاں یہ بتائی، اللہ تبارک و تعالی تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، تم سے بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالی آخرت میں ہر مسلمان پر آسانی رہے، اس کے سر پر، اس کی پیٹ پر بوجھ نہ ہو، اور بڑی آسانی سے جنت چلا جائے، یہ چاہتے ہیں. اور دنیا میں بھی اللہ تعالی تخفیف چاہتے ہیں، آسانی چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے احکام میں بڑی آسانی رکھی. اللہ کا وعدہ ہے، قرآن کہتا ہے وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، کوئی پریشانی نہیں رکھی. اللہ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ آسانی چاہتے ہیں، تمہارے ساتھ دشواری اور مشکل نہیں چاہتے ہیں. اسی وجہ سے فرمایا کہ کھڑے ہو کر پڑھو، ورنہ بیٹھ کر پڑھو، ورنہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھو، ہاں ہر حال میں پڑھ لو. اور اگر ایسی مجبوری ہو، مثلاً کوئی بے ہوش ہی ہو گیا اور 24 گھنٹے سے زیادہ بے ہوش رہا، وہ 24 گھنٹے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. 24 گھنٹے یا اس سے کم بے ہوش رہا تو پھر ان نمازوں کی قضا رکھی گئی. عورت اپنے ایام میں ہوتی ہے، نماز معاف کر دی گئی. اللہ نے آسانی رکھی، اور روزوں میں آسانی رکھی کہ اگر سفر پر ہو تو بعد میں رکھ لو، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، اور اگر ایسی صحت خراب ہو جائے پھر صحت کی امید نہ ہو تو فدیہ دے دو. اور حج کرنے کے لیے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت اور طاقت ہو کہ تمہارا سفر یہاں سے جانا، وہاں خرچ کرنا، پھر وہاں سے واپس آنا، اور اس درمیان اپنے گھر والوں کا خرچ بھی میسر ہو تو حج فرض ہوتا ہے، اس کے بغیر حج فرض نہیں ہوتا. اور احکام کو بھی اسی طرح سے سمجھے، اللہ تبارک و تعالی نے آسانی کو ملحوظ رکھ کر احکامات بیان کیے ہیں، کہیں کوئی اللہ نے مشکل نہیں رکھی. حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا، بہت ناراض ہو گئے. فرمائے ویحک، تیرا ناس ہو، افلا قاعدن، کا بیٹھ کر پیشاب نہیں کر سکتا. پھر فرمایا کہ پچھلی امتوں میں یہ بات رہی کہ اگر کسی کے کپڑے کو پیشاب لگتا تو وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتا، اتنا کپڑا کاٹ کر نکال دینا ضروری ہوتا. کہ جہاں جہاں پیشاب لگا ہے، نجاست لگی ہے، اسے کاٹ کر نکال دینا بنی اسرائیل میں ضروری تھا، لیکن اللہ نے آسانی رکھ دی کہ پیشاب لگے یا نجاست لگے، اس کو اچھی طرح سے دھو لیا جائے تو وہ پاک ہے. ایسی آسانی اللہ نے بہت رکھی ہے پوری شریعت کے اندر. شریعت پر چلنا چاہے تو آسانی بھی سمجھ میں آئے گی, نہ چلنا چاہے تو دور سے دشوار اور مشکل راستہ نظر آتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا, راستہ تو ہموار ہے ہاں لنگ تجھ میں ہے, یعنی تیرا پیر صحیح نہیں ہے, ورنہ راستہ تو بہت آسان ہے اور سیدھا ہے. اللہ نے اس کے اندر کوئی کجی نہیں رکھی. یرید اللہ یخفف عنکم, اللہ تعالی تم سے تخفیف چاہتے ہیں اور بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا, ہاں اور انسان تو کمزور ہی پیدا کیا گیا ہے. انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے کہ 60-70 سال کی زندگی میں غور کریں کہ کتنی جلدی آنکھیں متاثر ہوتی ہیں, کان متاثر ہوتے ہیں, ہاتھ پیر متاثر ہوتے ہیں. اللہ نے اپنی قدرت اور مصلحت سے انسان کو کمزور ہی پیدا کیا گیا, اور احکام بھی اللہ نے آسان ہی رکھے کہ کمزور انسان ہے. ایک تو جب پیدا ہوتا ہے ایک لمبی مدت تک وہ کروٹ بھی نہیں لے سکتا, ایک لمبی مدت تک. پھر ایک وقت وہ آتا ہے کروٹ لینے کی طاقت ہوتی ہے, اور ایک لمبا وقت ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں. پھر ایک مدت کے بعد انگلی پکڑواتے ہیں, کبھی گرتے کبھی چلتے ہوئے چلنا سیکھتا ہے. لیکن اللہ نے ابھی اس پر کوئی حکم فرض نہیں کیا, اللہ نے 15 سال دے دیے. جب 15 سال پورے ہوئے اب اللہ نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے ہو, اب احکام فرض ہوں گے. لیکن عقل ابھی پوری نہیں ہوئی, عقل اور دور جا کر پوری ہوتی ہے, کبھی 15 سال میں کبھی آگے چل کر عقل پوری ہوا کرتی ہے. لہذا تدریجاً آہستہ آہستہ اللہ نے بڑھایا, تو شروع میں کمزور تھا, آخر میں کمزور ہو جاتا ہے, درمیان میں کچھ طاقت و قوت رہتی ہے. اور وہ طاقت اور قوت بھی ہاتھی گھوڑے کی طرح سے نہیں, بلکہ معمولی طاقت و قوت ہی رہتی ہے. اس لیے اللہ نے انسان کو ضعیف اور کمزور ہی پیدا کیا تاکہ 60-70 سال کی زندگی میں اس کی کمزوری پر ہی اس کی زندگی پوری ہو جائے, اور جتنی زندگی اللہ دینا چاہے وہاں اس کی زندگی پوری ہو جائے, اور اسی کے مطابق اللہ نے احکام بھی رکھے. یرید اللہ یخفف عنکم, اللہ تعالیٰ تم سے تخفیف چاہتے ہیں, اور انسان کو واقعی کمزور پیدا کیا گیا ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ, غزہ اور فلسطین میں امن نصیب فرما, سوڈان میں امن نصیب فرما, دنیا میں جہاں جہاں بد امنی ہے بد امنی کو دور فرما, امن اور عافیت نصیب فرما. ہمارے ملک میں بھی امن اور عافیت نصیب فرما, شر پسندوں و ظالموں کو ناکام فرما. اے اللہ, ہم سب کی مدد فرما, تجارت اور ملازمتوں میں برکت نصیب فرما. اے اللہ, رزق حلال اور رزق طیب نصیب فرما, ہماری سبھی پریشانیوں کو دور فرما. ان دعاؤں کو اپنے مہربانی سے قبول فرما. برحمتک یا ارحم الراحمین.